نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد معزز اور محترم سامعین آج کے درس قرآن کا موضوع ہے ہم رمضان کیسے گزاریں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بے شمار فیوز و برکات اپنے ساتھ لے کر آتا ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کا بے حد و حساب نزول ہوتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے یہ خواہشات کو شریعت کے تابع بنانے عادات و اطوار کو بدلنے اخلاق اور کردار کو نکھارنے اور اعمال کو پاکیزہ بنانے اور ایمان و تقویٰ کی آبیاری کے ذریعے سے مقام احسان تک پہنچنے کی عملی مشق ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ رمضان کی آمد سے 6-6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان گزرنے کے بعد 6-6 مہینے اللہ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کے نیک اعمال کو قبول فرما لے تو رمضان کی اس عظمت کے پیش نظر سلف صالحین کا یہ جو معمول تھا ہمیں بھی ان کی سنت اور طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کو سنت رسول کے مطابق اس طرح گزارنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہو تقویٰ کی صفت بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق اس مہینے کے اندر جڑ جائے جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید نے امت مسلمہ پہ جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہو سکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کمر کس لیتے تھے دن اور رات کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے ہر رات جبریل امین آپ کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے اور راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا اور خاص کر آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف بیٹھتے تھے اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ تمام علائق دنیاوی سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور قائم کیا جائے اور خود بھی جاگتے تھے رات بھر اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بھی عام معمول سے ہٹ کر زیادہ کیا کرتے تھے اور احادیث میں آتا ہے کہ تیز ہوا کسی تیزی جو ہے وہ آپ کے اندر آ جاتی تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے یہ ماہ مبارک دراصل ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک انقلابی مہینہ ہے یہ تقویٰ کی درسگاہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم جب تک لوگ خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی کسی کی حالت کو نہیں بدلتا تو یہ ماہ مبارک جس میں ہمارے کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں اصل میں ہمارے اندر حقیقی تبدیلی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے یہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور یہ ایک ایسا سیزن ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دلوں میں تقویٰ کی آبیاری کر سکتے ہیں اپنے ایمان کو تقویت پہنچا سکتے ہیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں اور نیکیوں کا جو ہے وہ اتنا خزانہ ہم جمع کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا اس کی حصول کا ذریعہ بن جائے اس ماہ مبارک کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، اور جب چاند دیکھتے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اس عظیم دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء مبارک کا آغاز کرتے تھے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان، امر، امن، سلامتی اور اطاعت کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو اعمال تجھے محبوب اور تجھے راضی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سے مخاطب ہو کر پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ اے چاند، تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو، اس مبارک اور بابرکت مہینے کو ہمارے لیے امن اور سلامتی اور ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سے وہ کام لے لے جن کاموں کے ذریعے سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جن کاموں سے وہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ بعض لوگ اس ماہ مبارک میں سستی اور تساہل سے نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے، اور بعد جو ہے وہ کھا کر جلدی سو جاتے ہیں، فجر کی نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، اور دوسری نمازوں کو بھی اس طرح سستی اور تساہل سے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ نماز وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ نے وقت کے تعین کے ساتھ نماز ہم پر فرض کی ہے، اور وہ پانچ وقت کی نماز ہے۔ نماز کا حکم روزے سے بھی پہلے ہے، رمضان تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن پانچ وقت کی نماز جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، یہی ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، یہی ہمارے ایمان اور اسلام کی پہچان ہے، اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز ادا بھی باجماعت ہو، خاص کر رمضان کے اوقات میں، اور اس سے ہٹ کر بھی اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری نماز جو ہے وہ ادا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کی نماز سے مسجد کی نماز 25 درجے افضل ہے، اور جماعت کی نماز بغیر جماعت کی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ تو اس فضیلت کو بھی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ فرمایا فجر اور عشاء کی نماز جس نے باجماعت ادا کی، اس کو رات بھر قیام کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جہاں نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا اس قدر اجر و ثواب ہے، وہاں اگر ہم نمازوں کو ضائع کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان ایک چیز حد فاصل ہے، اور وہ ہے نماز، جو اس نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز پانچ وقت پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور رمضان میں خاص طور پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد نماز تراویح، جو بے شک اس کا درجہ تو نوافل کا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بڑا ہے، بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز تراویح پڑھی، اور 3 دن تک آپ نے باجماعت نماز تراویح پڑھائی بھی۔ اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کرے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قیام اللیل میں ہم جو قرآن سنتے ہیں، اگر اس کے اوپر ہمارا عمل نہ ہو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرما دی، کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کی بے آرامی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ دراصل قرآن مجید ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ جس قرآن کو ہم رمضان مبارک میں تراویح کے اندر سنتے اور سناتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کا مقصد ہی ہدایت ہے۔ اگر اس سے ہمیں ہدایت نہ ملی، قرآن ہم نے سن لیا، اس کے حلال و حرام کے اوپر ہم نے عمل نہ کیا، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ راتوں کو کھڑا رہنا بے آرامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو قیام اللیل کا اور نماز تراویح کا بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز تراویح باجماعت ادا کی، اور امام کے نماز ختم کرنے تک وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، اسے قیام اللیل کا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اسی طرح سحری کا اہتمام کرنا، کہ سحری تو الحمدللہ ہم لوگ کھاتے ہی ہیں، لیکن سحری کو زیادہ سے زیادہ مؤخر کر کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سحری تاخیر سے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی فجر کی اذان سے 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے ہم سحری کھائیں، تو وہ سحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اور سحری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہے، جب ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، تو اس وقت ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ہم خواہش کے خلاف عمل کرتے ہیں اللہ اور رسول کے حکم پر. تو اس سے ہمیں یہ تعلیم و تربیت ملتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو جب ہم سحری کے وقت سنت پر عمل کرنے کے لیے, کیونکہ سحری کھانا سنت ہے, ورنہ آپ کی نیت ہے رمضان کی اور آپ غیر سحری کھائے بھی اگر جو ہے وہ روزہ رکھ لیں تو آپ کو روزہ تو درست ہو جائے گا, لیکن سحری کھانا سنت ہے. سنت کو پورا کرنے کے لیے تو ہم پورا مہینہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم فرض ادا کرنے کے لیے فجر کے وقت نہ اٹھ سکیں تو پھر ہم خود ہی سوچیں کہ ہم نے رمضان سے کیا تعلیم و تربیت حاصل کی. رمضان تو دراصل ہماری تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہے, یہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ہمارے سونے جاگنے کے اوقات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں, ہمارا کھانا پینا اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو, ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہو. تو یہ تعلیم و تربیت ہم رمضان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. اس میں سحری کا عمل جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی باجماعت نماز ادا کریں اور کم از کم فجر کے لیے تو ہم لازماً اٹھ سکیں. اسی طرح جب سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو اس میں تہجد کا اہتمام جو ہے وہ ہمارے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے. نماز تہجد کی بڑی اہمیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز کو قرار دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز کو رات کے قیام کو ترک نہیں کیا. کبھی اگر آپ زیادہ تھکے ہوئے ہوتے یا بیمار ہوتے تو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے, لیکن کبھی اس نماز کو ترک نہیں کیا. اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے ان بندوں کی صفت جو ہے وہ مختلف مقام پہ بیان فرماتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ ان کے پہلو رات کے وقت میں بستروں سے الگ رہتے ہیں. شاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون, سحر کے وقت پچھلے پیر اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے, یہ اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی ہے. اگر ہم رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں اس کا اہتمام باقاعدگی سے نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں ہم اس کا اہتمام ضرور کریں کہ یہ سحری کا وقت, تہجد کا وقت خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو دے دوں, میں اس کو بخش دوں, میں اس کی مغفرت کر دوں. تو ہم اس وقت غفلت میں نہ پڑے ہوں بلکہ اس وقت کچھ نہ کچھ نماز کا ضرور اہتمام کریں. دو رکعت چار رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اللہ کے حضور گریہ وزاری کریں کہ یہ خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کچھ بد نصیب وہ بھی ہیں کہ جو ان راتوں کو جو ہے وہ بے حیائی کی نظر کر دیتے ہیں, فضولیات کے اندر رات گزارتے ہیں, رات رات پر جاگتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی یاد کی ان کو توفیق نہیں ملتی. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان کے ان اوقات کو جن میں اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب بندوں کے لیے بخشش اور مغفرت رکھی ہے ان اوقات کو بھی ہم ضائع کر دیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن پھر بھی اللہ کی بخشش اور مغفرت حاصل نہ کر سکا, یعنی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. تو اس کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے جس نے اس ماہ مبارک کو پایا لیکن اپنے رب کی رضا حاصل نہ کر سکا. تو اس ماہ مبارک میں پھر اس کے بعد جس چیز کا ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے لعلکم تتقون, تاکہ ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو. رمضان المبارک کے روزے اللہ نے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, بخاری کی روایت ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے, اللہ سے اجر و ثواب کی امید پر اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا, اللہ اس کے ساتھ کا سارے گناہ بخش دیتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ روزے کے لیے صوم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے شریعت میں. صوم کے معنی ہیں باندھنا اور رکنا, اور تقویٰ کے معنی بھی اس کے قریب قریب ہی ہیں, رکنا اور پرہیز کرنا اور باز رہنا. اللہ نے فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو روزہ جو ہے وہ دراصل تقویٰ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. روزے کی حالت میں ہمیں چاہیے کہ صرف بھوک پیاس سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما, کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ روزہ دراصل کیا ہے؟ صوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. شیطان اور نفس کے وار روکنے کے لیے یہ ڈھال کا کام دیتا ہے, تا وقت کہ آدمی اس کے اندر سوراخ نہ کر دے. اس میں سوراخ کیسے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے, چگلی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کوئی خیانت کرتا ہے, آنکھوں سے اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے, کانوں سے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو آوازوں کو سنتا ہے, ہاتھ کسی برائی کی طرف بڑھاتا ہے, تو اس کے ان اعضاء کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نتیجے کے طور پر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، بھوک پیاس باقی رہ جاتی ہے، پھر اس بندے کے پلے کچھ نہیں پڑتا، نہ یہ روزہ اس کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنتا ہے، نہ اس کے اندر تقویٰ اور خوف خدا اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو کس قدر بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم بھوک پیاس بھی کاٹیں لیکن ہمارے حصے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہ آئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کو بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ کی تو مثال ایک دی گئی ہے، مطلب کیا ہے کہ جو آدمی برائی سے باز نہ آیا، اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کو ترک نہ کیا، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، بھوکا پیاسا رہنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بھوک پیاس کو ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ دی گئی ہے، اور وہ مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ دیکھیے روزہ ہمیں کس طرح اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ بعض لوگ بڑی محنت مشقت کا کام کرتے ہیں، فیلڈ میں کام کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن جب وہ محنت مشقت کے بعد واپس گھر لوٹتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، شدت کی جو بھوک اور پیاس ان کو ستا رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کے سامنے شرمندگی کا معاملہ نہیں۔ اسی لیے تو روزے کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی روزے کا عمل ایسا ہے کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو اس کا علم ہے اور اس کے رب کو علم ہے، کسی دوسرے کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ ہر عبادت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے انسان رکھتا ہے، تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلکہ جب کبھی ہم وضو کرتے ہیں تو غرارہ نہیں کرتے، مبالغہ نہیں کرتے کہ کہیں پانی کا کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ چلا جائے، یعنی غور کیجئے سکون کرتے ہیں، ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس روزے کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے، خوف خدا پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو کیا یہ خوف خدا اور یہ تقویٰ صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہونا چاہیے کہ رمضان میں اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ نہ ہو، میں بددیانتی اور خیانت کروں، کسی کا مال ہڑپ کروں، کسی کو دھوکہ دوں، اس کو پتہ نہ ہو، لیکن رب کو تو پتہ ہوتا ہے نا، رب تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب رمضان کے بعد میں نمازوں کو ضائع کروں تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جس رب کی میں رمضان کے مہینے کے اندر اس قدر اطاعت کرتا ہوں، اس قدر شدت سے اس کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہوں، اور اس طرح سے اس کی منع کی چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی میں اللہ کے حکم کی اسی طرح اطاعت کروں، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، پھر بھوک پیاس کے سوا ہمارے حصے میں کچھ آنے والا نہیں۔ تو جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی آئندہ رمضان تک ہم اسی طرح اللہ کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ایک بڑے جید عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے اور اسلام کا روزہ بڑا روزہ ہے۔ یہ چھوٹا روزہ بڑے روزے کی تربیت دیتا ہے۔ چھوٹا روزہ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے طلوع فجر کے ساتھ، اور یہ افطار ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ۔ دن بھر آدمی اللہ کی منع کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ چھوٹا روزہ ہے، اسلام کا روزہ بڑا روزہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز ہوتا ہے بالغ ہونے کے ساتھ، اور اس کا اختتام ہوتا ہے موت کی ہچکی کے ساتھ۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اسلام یعنی اللہ کی اطاعت پر قائم رہو۔ تو اسلام کا روزہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک ہم اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور رک جائیں، جس طرح رمضان کے مہینے میں دن بھر ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے حکم کی اطاعت کریں بالغ ہونے سے مرنے تک، جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس روزے نے ہمیں اسلام کے اس حقیقی روزے کے لیے تعلیم و تربیت دی اور تیار کیا، اور اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمان اور کی وہ قوت اور روحانی وہ طاقت پیدا ہو گئی کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے مرتے دم تک زندگی بسر کریں، تو یہی روزے کا مقصود ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو بھائیو اور بزرگوں، بھوک پیاس کے سوا ہمارے پلے پھر کچھ نہیں پڑا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کے روزے ہم اہتمام کے ساتھ رکھیں، اور اس کے بعد ایک اور عمل ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو کم از کم اس ماہ مبارک میں ہم صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں۔ اس کو صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اشراق یا چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی ابن آدم کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور ان سب کے مقابلے میں فرمایا کہ چاشت کی دو رکعت اگر انسان پڑھ لے تو یہ سب اس کے لیے کفایت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد مقروب وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد کم از کم 11 بجے سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، اس کا اہتمام کر لیں، کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تک ہم اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، کم از کم اس ماہ مبارک میں تو ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس رسی کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ طرفہ بأیدیکم فتمسکوا بہ لن تضلوا ولا تہلکوا ابدا۔ سبحان اللہ، اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کے ذریعے سے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، جب تم اس کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑ جاؤ گے تو نہ تم ہلاک اور برباد ہوگے اور نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی ہے، ترکت فیکم امرین، تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بهما، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ کیا ہیں وہ 2 چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے کو چھوڑ دیا ہے، بدعات و خرافات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کسی ایسے عمل کو نہ کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہ ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی نظیر سنت کے اندر نہیں ہے، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ تو میرے بھائی اور بزرگ، اس ماہ مبارک میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب ہدایت اس ماہ مبارک کے اندر نازل فرمائی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، کس لیے نازل فرمایا؟ ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں جب تک ہم اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوگی۔ اس کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک امریکن خاتون پولی این کیمیکل کی انجینئر تھی، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک قرآن پڑھا ہوا تھا، کبھی کہیں سے کھولتی اس کو پڑھ لیتی، کبھی کہیں سے کھولتی اس کو پڑھ لیتی۔ ایک دن میں نے اس کو کھول کر پڑھنا شروع کیا، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پڑھی جہاں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رحم مادر کے اندر کس طریقے سے انسان کو تخلیق کرتا ہوں۔ کہتی ہے کہ جب میں نے ان مراحل کے بارے میں پڑھا تو اس کے بعد میں سوچ بچار پہ مجبور ہو گئی کہ 14 صدیوں پہلے نازل ہونے والا یہ قرآن اس چیز کی خبر دیتا ہے جس کو آج جدید سائنس نے بڑی تحقیق کے بعد دریافت کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کی تصنیف ہے، ان کے پاس کون سا ذریعہ تھا یہ جاننے کا کہ رحم مادر کے اندر جو ہے جنین کس صورت میں جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے اور پھر جیتا جاگتا انسان دنیا میں آ جاتا ہے 9-10 مہینے کے بعد۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کلام الہی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے۔ اس نے قرآن کی چند آیات کو سمجھ کر پڑھا، ان کے اوپر غور و فکر کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت اسلام سے نوازا، کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو۔ بھائی اور بزرگو، اگر وہ عورت ساری زندگی قرآن کو سمجھے بغیر الف سے یہ تک پڑھ لیتی، پورا قرآن حفظ کر لیتی، آپ مجھے بتائیے اسے ہدایت کیسے ملتی؟ قرآن مجید کتاب ہدایت، میں نہیں کہتا حفظ نہ کرے، اس کا اپنا اجر ہے، تلاوت کا اپنا اجر ہے، پڑھنے کا اپنا مقام ہے، لیکن ہم یہیں پہ نہ رک جائیں کہ ہم تلاوت کریں اور حفظ کریں، بلکہ قرآن کتاب ہدایت، ہدایت ہمیں تب ملے گی کہ قرآن آیات کے اندر غور و تدبر کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لینا، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، اور اس طرح تلاوت کیا کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ قرآن بھی اس بات کا حکم دیتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جن کو قرآن دیا گیا، جن کو کتاب دی گئی، وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے۔ ہم اس کو عمدہ طریقے سے پڑھیں، خوشحالانی سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، بہترین طریقے سے پڑھیں، جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت، سورۃ القدر یا سورہ زلزال کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید کی بڑی بڑی سورتوں کو، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو بغیر ترتیل اور تجوید کے پڑھنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ چند آیات آپ ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے، وہ بہت ساری بڑی بڑی سورتوں کو بغیر ترتیل اور تجوید کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ چند آیات کو آپ سمجھ کر پڑھ لیں گے، پورے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے، وہ اس کے لیے 100 رکعت نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ 100 رکعت نفل کا ثواب آپ کی ذات کو ملے گا۔ ایک آیت قرآن مجید کی آپ سیکھیں گے، اس سے آپ خلق خدا کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ کہ قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ انسانوں کو گمراہی سے نکالے اور ایمان اور نور ہدایت کی طرف لائے. تو قرآن مجید کا سیکھنا، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سمجھنا، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا، قرآن کے پیغام کو قرآن دوسرے بندوں تک پہنچانا اور اس قرآن کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈالنا، یہ قرآن مجید کے وہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی کی مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے. قرآن مجید دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے اس طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. قرآن کی تلاوت جب ہم سمجھ کر کریں گے قرآن ہمارے دلوں کے اوپر اثر انداز ہوگا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو اس حق کو جب وہ پہچان لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، کھالے نرم پڑ جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے. اور اگر ہم قرآن کی آیات کے اوپر غور و تدبر نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو یہی قرآن ہے جو ہمیں اس بات کا پیغام بھی دیتا ہے کہ وقال الرسول یا رب انکم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر عرض کریں گے، وقال الرسول، رسول یہ کہیں گے، یا رب اے میرے پروردگار، انکم، یہ میری امت ہے جن کو میں قرآن دے کر آیا، یہ حامل قرآن لوگ تھے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، یہ اس قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، سیکھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اس کی آیات کے اوپر غور و تدبر نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ بہت سی زبانیں ہم سیکھ لیتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے تو قرآن مجید کو نہیں سیکھتے، قرآن مجید کو نہیں سمجھتے. جبکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو ہم دنیا کا بہترین انسان کیوں نہ بنے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں کہ بہترین انسان وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو خدا کے لیے قرآن سیکھیے، اپنی اولادوں کو سکھائیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیجیے، قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجیے، قرآن کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈالیے. کہ یہ قرآن مجید اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہوا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آسان بنا دیا ہے. آج ہم جیسے کمزور بندوں کے لیے اللہ نے کتنی سہولتیں پیدا کر دی ہیں، تو اس ماہ مبارک میں ہم قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں، تاکہ قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی میں لا سکیں. اس ماہ مبارک میں ہم نوافل کا خاص طور پر اہتمام کریں. تہجد کا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، لیکن عام نوافل کا، اس میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ مؤکدہ سنتوں کو حاصل ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات کے اوقات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بشارت ہے مؤکدہ سنتوں کے لیے جو نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں 12 رکعت. اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے نوافل کا اجر و ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر کر دیا ہے، اور فرض کے اجر و ثواب میں 70 گنا اضافہ ہو گیا ہے. اس ماہ مبارک میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں کہ یہ خاص دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے. دعا کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، جس وقت چاہیں اپنے رب کو پکاریں اور بلائیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے پناہ طلب کرو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا، میں تمہاری فریاد کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں. اللہ کی بخشش اور مغفرت اور اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، دن اور رات کے اوقات میں، اور بالخصوص ان اوقات میں جو اوقات دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. افطاری کے وقت، اب جو وقت گزر رہا ہے افطاری تک کا، یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے خوب دعائیں کریں. سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اذان اور اقامت کے درمیان میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو ان دعا کی قبولیت کے اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اہتمام ضرور کریں کہ ہمارا رزق حلال کا ہو. اگر رزق حلال کا نہیں ہوگا تو دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ مستجاب الدعوات بن جائے، میری دعائیں اللہ قبول فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے رزق کو حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، یعنی رزق حلال کا کھاؤ تب مستجاب الدعوات بن جاؤ. حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے کسی مقدس مقام پہ بال بکھرے ہوئے جسم غبار آلود آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا؟ اس کا کھانا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے وہ حرام کا، حرام سے پلنے والا جسم جہنم ہی کے لائق ہے، رزق حلال کا ہوگا، پھر اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دعا کے حوالے سے بعض لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جی بڑی دعائیں کی ہیں لیکن میں گناہ گار آدمی ہوں، جی اللہ میری کہاں سنتا ہے؟ کبھی اس مایوسی کا اظہار نہ کیجیے، اللہ سے ہمیشہ قبولیت کی امید کے ساتھ دعا کیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی ہے، مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ دعا کی یا نہیں، جب میں دعا کروں گا قبولیت کے دروازے خود بہت کھل جائیں گے۔ اللہ دعا کی توفیق تب دیتا ہے کہ اللہ کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ قبولیت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ تین طریقوں سے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا انسان مانگتا ہے وہی چیز اللہ دے دے تو دعا قبول ہو گئی، بعض اوقات کسی حکمت اور مصلحت کے تحت وہ چیز نہیں ملتی، ہماری حکمتیں اور مصلحتیں ہم نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے، تو وہ رب کسی وجہ سے کسی حکمت کے تحت ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں، آخرت میں اس کا بے حد واسعہ اجر جب ملے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس وقت کہے گا، کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے ان ساری دعاؤں کا اجر آخرت میں ملتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے بندے کے اوپر سے کسی ایسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی اس کے اندر شرعی طور پر موانے ہوں۔ مثلا یہ ہے کہ جو آدمی والدین کو ناراض کرتا ہو، جو آدمی قطع تعلق کرنے والا ہو، جس آدمی کا رزق حرام کا ہو، اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر تو دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر آدمی اللہ سے خلوص کے ساتھ دعا مانگے، اس کا رزق حلال کا ہو، وہ قطع رحمی کرنے والا نہ ہو، اور اللہ سے اپنا جائز جو ہے وہ چیز طلب کرے، سوال کرے، تو اللہ اس کی دعا کو ضرور کسی نہ کسی صورت میں قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ذکر، یہ ایک خاص عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے بھی اللہ نے کسی وقت کا تعین نہیں کیا، اور یہ ذکر ایسی عبادت ہے کہ ذکر سے غفلت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ ہے، اور جو اللہ کو یاد کرنے والا وہ زندہ ہے۔ یعنی بے شک اس کا 6-7 فٹ کا قد ہو، بڑا مطلب یہ ہے کہ بھاری بھرکم جو ہے وہ اس کا جسم ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اللہ اور رسول کے نزدیک وہ مردہ لاش ہے، اللہ کو یاد کرنے والے زندہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کبھی تیری زبان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کون ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اذکار کی تعلیم دی ہے، ان اذکار مشنونوں کو یاد کیجئے، ان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیجئے کہ ان کے اندر زیادہ خیر و برکت ہے۔ خود ساختہ اذکار، ابھی میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں نے وہاں فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسپیکر لگا کر ہو ہو، کسی حدیث کے اندر ذکر ہے اس کا؟ یہ کیا ہے؟ ایسا کوئی بے معنی کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں دیا۔ جس رسول نے ہمیں دین دیا ہے اس رسول نے ہمیں ذکر کے طریقے نہیں سکھائے۔ ذکر تو سب سے اہم عبادت ہے، نماز ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، روزہ ذکر ہے، حج ذکر ہے، یہ ساری عبادات جو ہیں یہ تو ذکر ہی تو ہے، یہ اللہ کی یاد ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اذکار مسنونہ کی ہمیں تعلیم دی ہے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ، کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہیں، قدم قدم پر ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ پھر یہ ماہ مبارک توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اللہ کے سب سے محبوب انسان 70 سے 100 مرتبہ اگر استغفار پڑھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنی کثرت سے استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر ہم سے گناہ اور غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہمیں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، یعنی ہمیشہ التزام کے ساتھ استغفار پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اسے راستہ دیتے ہیں، اللہ ہر غم اور پریشانی سے اس کو نجات دیتے ہیں، اور اس کو رزق وہاں سے پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آسان ترین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسی طرح سید الاستغفار. تو ہم استغفار اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کریں، لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا مقصود ہے. توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں. توبہ سے مراد یہ ہے کہ ہم سابقہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے گناہ کیے. اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، تو اس کو شرمندگی کس بات کی ہوگی اور توبہ کیوں کرے گا؟ تو ہمیں اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ہے. کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کا ضمیر مر گیا، یار کوئی بات اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتی. قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، نصیحت کریں، پتہ چلتا ہے جیسے ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ ضمیر مر جاتا. اس ماہ مبارک میں ہم نے اپنے ضمیروں کو زندہ کرنا ہے، اپنے ایمانوں کو تقویت دینی، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے. تو اس ماہ مبارک میں ہم سچی توبہ کریں. سابقہ گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہوں، نادم و شرمندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اب ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ سے سچی توبہ کروں، رمضان کے بعد پانچ وقت نماز پڑھوں تو یہ توبہ ہوگی، ورنہ رمضان کے بعد پھر میں نے نماز چھوڑ دی تو کوئی توبہ نہیں. اس طریقے سے میں جھوٹ بولتا تھا، رزق حرام کا کھاتا تھا، اور کوئی برائی کرتا تھا، برے لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھتا تھا، اللہ سے سچی توبہ کروں، اس ماہ مبارک میں برائیوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم کروں. اور دوسرے نمبر پہ آئندہ کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کا اللہ سے عہد کروں، تب جا کر توبہ مکمل ہوگی. یعنی سابقہ گناہوں پہ ندامت و شرمندگی بھی ہو، آئندہ کے لیے اطاعت کا عزم بھی ہو، اور نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کا عزم ہو. اس توبہ کے مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. دن اور رات کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں کے اوقات میں اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں کہ دن کا گناہگار رات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو رجوع کر لے. یعنی دن اور رات کے اوقات میں ہر وقت اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ تو مہینہ ہی رحمت کا ہے، یہ تو مہینہ ہی بخشش کا ہے، یہ تو مہینہ ہی مغفرت کا ہے. لیکن عام حالات میں بھی کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے. رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے. اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اے بندے، اگر تیرے گناہ زمین بھر کر آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، تو کسی کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، اور اس کے بعد سچے دل سے میری طرف رجوع کر کے سچی توبہ کر لے، تو میں اس سے زیادہ رحمت کے ساتھ تیری طرف رجوع کروں. اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ فرماتے ہیں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسا اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی. بلکہ قرآن تو اس سے آگے کی بشارت دیتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. کسی کے نامہ اعمال میں 100 برائیاں تھیں، اس نے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی. سبحان اللہ، اللہ تو اس قدر مہربان ہے. تو دن اور رات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں. اس ماہ مبارک میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو اجتماعی افطاریوں کا اہتمام بھی کریں. کسی کو روزہ افطار کروانا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ بشارت دی کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ لوگوں کی افطاری کا اہتمام کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو پانی کے گھونٹ سے، لسی کے گھونٹ سے، کھجور سے، کسی چیز سے بھی افطار کروا دو، یہ اجر و ثواب تمہیں ملے گا. اور اس کے ساتھ ایک بشارت اور دی گئی، اگر کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک اسے بھوک پیاس نہیں لگے. سبحان اللہ. دنیا کے اندر بے شمار قسم کے، ہمارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، دنیا بھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے ملک میں بھوکے پیاسے ننگے بے شمار لوگ موجود ہیں. ہم اجتماعی افطاریوں کا اہتمام کریں، ہم دوسروں کے لیے افطار کا اہتمام کریں، انتظام کریں، اور جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں جہاں کہیں بھی ہم ہوں. یہ کار عظیم اس ماہ مبارک کے اندر جو لوگ کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ذریعے سے افطاری کسی بھائی تک پہنچا دیں. ہماری ایک افطاری کسی تک پہنچے گی، جو افطار کرے گا اس کے روزے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار اسی لیے تو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اگر ہم کہیں اجتماعی افطاری کا اہتمام کریں تو جیسے یہاں پہ ہمارا یہ اہتمام ہے، درس قرآن بھی ہو رہا ہے، لوگ اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اس طرح کا اہتمام بھی ساتھ میں کر لیں تو اور زیادہ خیر و برکت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک افطاری کا، ضروری نہیں 50 آدمیوں کو آپ بلائیں، اب 4-6-10 آدمیوں کو بلا لیں، ان کو افطاری بھی کروا لیں، ساتھ میں ایک درس قرآن کا اہتمام کر لیں، تذکیر ہوتی ہے، رمضان المبارک میں دلوں کی کھیتیاں نرم ہوتی ہیں، اور دعوت کا بیج ڈالنا جو ہے بڑا آسان ہو گیا۔ تو ہمیں ان مواقع کی تلاش میں رہنا چاہیے اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے، بخشش کے دروازے، مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے موقع ملتا ہے اس دروازے سے داخل ہو کر اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اس کے بعد اس ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اور اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیونکہ زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب کے حصول کے لیے، اور انسان حریص ہے، ظاہر ہے ہمیں بھی حریص ہونا چاہیے۔ تو اس ماہ مبارک میں اگر ہم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کو مستحقین تک پہنچائیں، اور اس کے بعد عام انفاق فی سبیل اللہ، جیسا میں عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ کے انفاق کے اندر جو ہے وہ تیز ہوا کسی تیزی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کوئی بھی چیز اپنے گھر میں بچا کر نہیں رکھتے تھے، جو کچھ آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل پیرا تھے۔ ہم اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس بابرکت مہینے میں اپنے مال میں سے ایک خاص مقدار ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کہ بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کا بار بار جو ہے وہ حکم دیا، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم جیسا کمزور انسان اللہ ہم سے کہتا ہے ہے کوئی قرض حسنا اللہ کو دینے والا، یعنی جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ کے ذمہ قرض حسن ہے، اور آخرت میں اللہ کہیں گنا بڑا چڑھا کر ہمیں اس کو واپس لوٹائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بھائیو اور بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن اس نے اپنے لیے کیا سائبان تیار کیا ہے، کتنے سائے کا اہتمام کیا ہے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا، اس دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے صدقہ خیرات کیجئے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیجئے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کیجئے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سائبان بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقے کے ذریعے سے سختیوں دور ہوتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کون سی مصیبت، کون سی سختی آنے والی ہے، لیکن صدقے کے نتیجے میں، دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور بخل دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، یعنی مومن بخل نہیں کر سکتا، وہ ضرور اپنی ضروریات پہ خرچ کرے گا، اپنے اہل و عیال کی ضروریات پہ خرچ کرے گا، اور اللہ کے بندوں کی ضروریات کے اوپر خرچ کرے گا۔ بلکہ مومن کی تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی روپیہ پیسہ کسی بھوکے، کسی مسکین، کسی ضرورت مند کے کام آ جائے، کہ وہی تو اس کی اصل سرمایہ کاری ہے، اور وہی تو اس کا اصل سیونگ بینک ہے، جو آخرت میں اس کا جو ہے وہ کھاتا کھلے گا تو اس کے کام آئے گا۔ دیکھیے جو کچھ ہم کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ تو خرچ ہو گیا، جو کچھ ہم نے بچا کر رکھا ہوا ہے وہ وارثوں کا مال ہے۔ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے پہن کر پھاڑ لیا، جو کھا کر ہضم کر لیا، اور جو اپنے دائیں ہاتھ سے آگے بھیج لیا۔ میرا اور آپ کا وہی ہے جو ہم اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے آگے بھیجیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا سب سے جو عمل پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ بعض اوقات آدمی نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، حجت کا اہتمام بھی کر لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، لیکن مال خرچ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بخل سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ جب خرچ کرنے لگتا ہے بندہ تو شیطان کہتا ہے، کیا کہتا ہے شیطان؟ یا ادو کو ملفقرا، کہتا ہے تمہاری اپنی فلاں فلاں ضرورتیں، تم نے ابھی یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ خرچ کر دو تو تمہاری ضرورت کہاں سے پوری ہوگی۔ واللہ یقبض و یبسط، بٹانا اور بڑھانا اس رب کے اختیار میں، میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، سب اس رب کے اختیار میں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے نفعت اللہ تعالیٰ، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اس کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے، اس سے رزق کی امید رکھنا چاہیے، اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور وہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کے لیے اور دروازے کھول دیتا ہوں، رزق میں اندر اضافہ کر دیتا ہوں۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور جو رو کر رکھتا ہے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس ماہ مبارک میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، کہ دلوں کی کھیتیاں بڑی نرم ہوتی ہیں، دعوت کا کام کریں۔ دیکھیے یہ امت امت دعوت ہے، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ یہ نہیں کہ یہ علماء کا کام ہے، یہ نہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ نہیں کہ یہ کسی تنظیم اور جماعت کا کام ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ جو آئے ایک آیت تم تک پہنچ چکی ہے، اس آیت کو آگے پہنچا دو۔ آپ کسی کو قرآن کا ناظرہ پڑھا سکتے ہیں، اس کو قرآن کا ناظرہ پڑھائیں، ترجمہ پڑھا سکتے ہیں، ترجمہ پڑھائیں۔ آپ کسی کو نماز کے بارے میں تلقین اور تاکید کر سکتے ہیں، اس کو تلقین کریں۔ آپ کسی کو نماز کے فضائل بتا سکتے ہیں، وہ بتائیں۔ جو کچھ آپ دین کے بارے میں جانتے ہیں اس کو آگے پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے فرائض کے اندر شامل ہے۔ اس ماہ مبارک میں دلوں کی کھیتیاں بڑی نرم ہوتی ہیں۔ دیکھیے بے نمازی بھی روزہ رکھنے لگ جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، قرآن مجید کی جو اکثر تلاوت نہیں کرتے وہ قرآن کھول کر پڑھنے لگتے ہیں، تو دل نرم ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اوقات میں، اس ماہ مبارک میں، ہم لوگوں تک پہنچیں اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیں، اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اطاعت کا مہینہ صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اطاعت کا حکم ساری زندگی کے لیے ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی اطاعت پر قائم رہو، اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں اطاعت کی حالت میں، اسلام کی حالت میں موت آئے، مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ بات لوگوں تک ہم پہنچائیں اور اس ماہ مبارک میں اس بات ہم اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی فریضہ ہے ہم پر۔ کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ جب تم کسی کو برائی کرتے دیکھو تو کیا کرو، ہاتھ سے اس کو روکو۔ جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اختیار ہیں، وسائل ہیں، وہ ہاتھ سے برائی کو روکیں گے، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، تم اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے برائی کی مذمت کرو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ عَذَابُ الْإِيمَانِ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو برائی کو دل سے برا جانو۔ لیکن یہ ضعیف ترین ایمان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوط ایمان کی بنیاد پر برائیوں کی مذمت کریں، برائیوں سے لوگوں کو روکیں اور منع کریں۔ دیکھیے اس ماہ مبارک میں ہماری دینی اور ایمانی حس بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے روزے کی بے حرمتی کرے، رمضان کے مہینے میں سارے عام کھائے پیے، تو ہم میں سے گیا گزرا مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں برداشت کرتا؟ کہ بھائی یہ سارے عام خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، یہی بات ہے نا بھائی۔ لیکن ہم بہت ساری سارے عام خدا اور رسول کی نافرمانیوں کو گوارا کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ رمضان کے مہینے میں کوئی کچھ کھا پی لے ہمارے سامنے تو ہم غصے سے لال سرخ ہو جائیں، لیکن رمضان کا مہینہ نہ ہو اور ہمارے ملکوں میں عین جمعے کی نماز کے وقت پورے بازار کھلے ہوئے ہوں اور ہم اس کی کوئی مذمت نہ کریں۔ فاشی اوریانی بے حیائی کا سیلاب ملک کے اندر امڑ آیا ہو، ہم اس کے خلاف زبان نہ کھولیں، اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہ کریں، کوئی کوشش نہ کریں۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے منکرات کا ایک سیلاب ہو، لوگ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہوں، لوگ خدا اور رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جھوٹ کا چلن ہے، بےمانی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، ہم لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ بے حسی کیوں ہے؟ روزہ ہمارے اندر یہ حس پیدا کرتا ہے، دینی اور ایمانی حس، کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں کسی کو سامنے کھاتے پیتے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم دوسروں کو برائیوں سے روکیں اور منع کریں۔ ہم اس فرض کو ادا کر رہے ہیں، کس قدر ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں امت اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم بلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے منع کرو اور روکو۔ یہ کام ہمارا فرض منصبی ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہم نے اس کی تربیت حاصل کرنی ہے کہ جس طریقے سے اس ماہ مبارک کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کرتے، اللہ کے کسی اور حکم کی بے حرمتی اور اس کی نافرمانی کو بھی ہم ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ کریں۔ اس ماہ مبارک میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو دنیا کے جس ملک میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے اگر آئیں تو بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کرتا ہے اس کو ایک حج کرنے کا یا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، تو بڑا اجر و ثواب ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس نیک کام کو بھی کر لیجیے۔ پھر اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو اکثر لوگوں نے ترک کر دیا ہے، الا ماشاء اللہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اعتکاف کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی رمضان کے آخری عشرے میں کسی مسجد کے اندر آدمی جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے وقت زارے تا وقتے کی عید کا چاند نظر آتا۔ خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں، کسی گھر کے اندر کمرے کے کسی خاص حصے کو اپنے لیے مخصوص کر لیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا و التجا اور گریا اور زاری کریں، اور وہ اس کے اعتکاف کے اجر و ثواب کو حاصل کر سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری رمضان جو آپ کی زندگی میں آیا اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے اس کا اہتمام کیا۔ اسی طریقے سے رمضان کا آخری اشرہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے رمضان کے آخری، اچھا ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگ آخری اشرے میں سست پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے رمضان میں کمر بستہ رہتے تھے، لیکن آخری اشرہ آتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے، جا کر حدیث میں آتا ہے کہ آخری اشرہ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا اشرہ ہے۔ اس آخری اشرے میں ہی تو قرآن مجید نازل ہوا، اس آخری اشرے میں ہی تو لیلۃ القدر ہے، جس ایک رات کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کے برابر، تقریباً 83 سال اور 30,000 دن۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ رمضان کے آخری عشرے کی ساری راتیں اللہ کی عبادت کے اندر گزارے تو یہ بڑا ہی نفع کا سودا ہے، جو بھی لیلۃ القدر ہوگی وہ اس کو مل جائے گی اور باقی اجر و ثواب اضافی ملے گا۔ ذرا ایک مثال کے اوپر غور کیجئے کہ اگر ہم جہاں کہیں کام کرتے ہوں، ہمیں یہ کہا جائے کہ جو آدمی 10 دن جو ہے وہ کام کرے گا اس کو 1 مہینے کی تنخواہ ملے گی، تو آپ سوچیے کہ ہم وہ 10 دن کس طریقے سے کام کریں گے۔ جو بیمار ہوگا وہ بھی دوڑتا ہوا کام پہ آئے گا کہ 10 ہی تو دن ہے، کسی طریقے سے نکالوں گا، پورے مہینے کی تنخواہ ملے گی 10 دن کے نتیجے میں۔ لیکن اللہ یہ تو نہیں فرماتا کہ تم 10 دن جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارو تو میں تمہیں پورے مہینے کی تنخواہ دوں گا، 1 مہینے کا اجر دوں گا۔ وہ تو کہتا ہے تمہاری جتنی پوری زندگی نہیں ہے، میں تمہیں اتنا اجر و ثواب۔ لیکن اس اجر و ثواب کے حصول کے لیے ہم رمضان کے آخری اشرے میں یہ اہتمام نہیں کرتے، محض کوئی رسمیں پوری کر لیتے ہیں، آج 27ویں ہے، آج فلاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری اشرے میں تلاش کرو، پھر آخری اشرے کی تاک راتوں کی بھی نشاندہی فرمائی، لیکن رمضان کے آخری اشرے کی کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس لیلۃ القدر کا سارا راز نزول قرآن کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر آپ لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، آپ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر مل گئی۔ کیونکہ لیلۃ القدر کے اندر جو فیوز و برکات اس مہینے کے اندر ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ تو جس کو قرآن مل گیا تو اس کو تو حقیقت میں لیلۃ القدر مل گئی، تو ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم حقیقی لیلۃ القدر کو پانے والے بن جائیں گے، اور پھر ان راتوں کو اہتمام بھی کریں تو انشاءاللہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ کا سارے گناہ بخش دیں گے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں زکاۃ الفطر کا اہتمام ہم نے رمضان کے آخری اشرے میں کرنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا ہمارا موضوع کیا ہے، ہم رمضان کیسے گزاریں، تو رمضان کا پورا مہینہ جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر ان ساری چیزوں کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے، ان میں سے کچھ چیزوں کو بھی اپنی زندگی کا لائے عمل بنا لیں، اس ماہ مبارک کے اندر اختیار کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بھی بنے گا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی بھی ہمارے حصے میں آئے گی۔ آخری اشرے میں ہم زکاۃ الفطر کا اہتمام کرتے ہیں۔ زکاۃ الفطر تو عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے ادا کرنا سنت ہے، لیکن اگر کہیں باہر بھیجنا ہو، دوسرے ملک میں بھیجنا ہو، کسی دوسری جگہ زیادہ مستحق لوگ ہوں، تو اس صورت میں آپ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، خود اس پر عمل کیا ہے، تو ہم فطرانہ جو ہے وہ ضرور ادا کریں۔ اس کی عدم ادائیگی کی صورت میں ہمارے روزے جو ہے وہ معلق رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ تک جو ہے وہ نہیں پہنچتے ہیں، تو فطرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر ہم جب عید کا چاند نظر آئے تو نماز عید کا اہتمام کریں۔ نماز عید کے لیے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض چیزیں سنت ہیں، غسل کرنا چاہیے، اچھا لباس صاف ستھرا جو ہے وہ پہننا چاہیے، نیرا لباس میں اثر ہو تو وہ پہننا چاہیے، اور میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، اور عید کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیر کا اہتمام کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کا چاند نظر آنے سے ہی دن اور رات کے اوقات میں عیدگاہ جاتے ہوئے بھی عید کی نماز شروع ہونے تک اس تکبیر کا اہتمام کریں، تو ان سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ تو عید کی نماز جب ہم ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جو ہے خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں رمضان کے روزوں کی قبولیت کی، بخشش اور مغفرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم عید کا اہتمام کریں کہ اللہ کے نمازوں اور روزوں کو قبول فرما لے، اور آئندہ کی ہمیں جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آخری عمل جس کا تعلق دراصل رمضان ہی سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے مکمل کر لیے، اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ البتہ اس میں مسئلے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قضار روزے ہوں, جیسے خواتین کے روزے, یا سفر میں کسی کے روزے اگر چھوٹ گئے ہوں, یا کسی بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہوں, تو پہلے وہ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ شوال کے 6 روزے رکھے. اور شوال کے پورے مہینے میں کسی بھی ترتیب کے ساتھ آپ 6 کی گنتی پوری کر لیں گے رمضان کی گنتی پوری کرنے کے بعد, تو آپ کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملے. بھائیوں اور بزرگوں, یہ ایک طویل موضوع تھا جس میں اختصار کے ساتھ میں نے کچھ چیزوں کی طرف اشارات کیے ہیں. اس ماہ مبارک کا پیغام دراصل ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن ایک انقلابی کتاب ہے. قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے وہ رحمت کا گہوارہ بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرآن مجید ہی تھا. آپ نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کی زندگیوں تک تبدیل کر دیا جو کسی تہذیب سے آشنا نہیں تھے. انہوں نے قرآن کو پڑھا, سیکھا, سمجھا, اور وہ دنیا کے رہبر و رہنما بن گئے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف رجوع کریں, قرآن کو سیکھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو پڑھیں, اور قرآن کے پیغام ہدایت کے مطابق زندگیوں بسر کریں کہ ہم خود بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بن سکیں, اللہ کی بخشش اور مغفرت جو ہے وہ اس کا ہم اپنے آپ کو مستحق بنا سکیں, اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جو ہے وہ قائم رہ سکیں. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت ہمیں دی ہے وہ انفرادی زندگیوں کے لیے بھی احکامات دیتی ہے اور اجتماعی زندگیوں کے لیے بھی. ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں, انفرادی زندگیوں کے اوپر قرآن کے احکامات کو لاگو کریں, نماز پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رزق حلال کھائیں, جھوٹ سے اجتناب کریں, غیبت سے اجتناب کریں, تمسخر اور استحضاء سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں, اور زنا اور شراب اور خدا اور رسول کی ساری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ قرآن مجید جو پیغام لے کر آیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اوپر قرآن کے احکامات کا نفاذ ہو, پوری زندگیاں جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو گزریں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی امانت دی, اپنی سنت دی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ایک مکمل نظام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا. یہ ماہ مبارک ہمیں اس بات کی تعلیم و تربیت دیتا ہے کہ ہم کس طریقے سے قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. تو قرآن مجید کے احکامات اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح انفرادی زندگیوں کے لیے قرآن احکامات دیتا ہے, اس طرح اجتماعی زندگی کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر احکامات دیے ہیں. ہمیں اس بات کی پوری زندگی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.